دیکھتے ہیں ہم کہ آج کے لیسن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا, کیا بتایا ہے.
اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. یاد رکھیں جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے نا, تو ایمان اور آخرت کا ذکر, جیسے یا ایھا الذین آمنو کیا کیا آتا ہے, تو اسی طرح یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا, بلکہ فوراً بات اس طرح سے شروع کی گئی, وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ, تو آگے آ گئی بات اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. یہ ہے ایمان کی بات, کہ تمہارا ایمان اس اللہ پہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یاد رکھنا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فی, البتہ ضرور ہم تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن, جس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے, تم نے ضرور جمع ہونا ہے. دیکھیں جب انسان کو یہ خیال ہوگا نا کہ قیامت آنی ہے, تبھی وہ سلام کو بھی پھیلائے گا. اور سلام کو پھیلانا اصل میں ہے کیا چیز, محبتیں بڑھانے کا طریقہ ہے نا, تعلقات بحال رکھنے کا طریقہ ہے. یا آپ کو کسی سے ناراضگی ہوتی ہے, آپ اس کو سلام بھی نہیں کرتے, منہ ادھر موڑ لیتے ہیں, کوئی دوسرا ادھر موڑ لیتا ہے نا. تو سلام جو ہے وہ وہی پھیلائے گا جس کو یہ شوق ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے, لوگوں کے ساتھ دل ملے رہیں, لوگوں کے ساتھ رابطے رہیں, کنیکشن رہیں. دوسرا بندہ تو سلام کرنے سے ہی بھاگے گا, کیونکہ اس کو تو لوگوں سے کوئی نہ کوئی کوئی گلے شکوے شکایتیں ہیں, اس لیے وہ کر بھی سکتا ہے لیکن وہ منہ ادھر کر لیتا ہے. اور یہ جو انسان ہے سلام کرنے والا, وہ کیسا ہے, نماز کے بعد بھی دیکھیں سلام ہے اینڈ میں, اس میں بھی انسان کیا کر رہا ہے. جب ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو کیا اصل میں اس کا کہنا ہوتا ہے, سارے جتنے بھی ہیں میرے دائیں طرف وہ مجھ سے سلامت رہیں, بائیں طرف والے سارے مجھ سے سلامت رہیں. اب اس کے بعد تو کوئی کسی سے لڑ تھوڑی سکتا ہے, اس کے بعد کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتا, کسی کو دکھ نہیں دے سکتا, اس نے تو خود کہا کہ سب میرے سے سلامت رہیں. یہ وہی انسان یہ سارے کام شعوری طور پہ کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہے ایک آخرت کا دن ہے, جس دن جمع کرے گا تم سب کو اللہ تعالی, ریوڑ کی طرح ہانک کے لے جایا جائے گا اللہ کی طرف. الہ آ گیا نا قیامت کے دن کی طرف, اس میں کوئی شک نہ کرنا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کی بات سے بڑھ کر بات میں. کس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو سکتی, یہ کیوں کہا گیا. ابھی سلام کی بات ہوئی, قیامت کی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ کی بات کے سچے ہونے کی بات کیوں آ گئی, کیونکہ قیامت کا جب ذکر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی انسان کے دل میں یہ آئے کہ پتہ نہیں قیامت آنی کہ نہیں آنی, جب آئے گی دیکھی جائے گی. نہیں, یہ وہ دن ہے جس میں شک نہ کرنا, کیونکہ اللہ کی بات سے سچی کسی کی بات ہو نہیں سکتی, اس کی بات سب سے سچی ہے. تمہارے دل میں ذرا بھی یہ بات نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں جمع کیے جائیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں, آج تک تو آئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے لیے اس دن کی جو جواب دہی ہے, اس دن کے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق اس دنیا میں عطا فرمائے. اگلی آیت سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا شان نزول بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں, تو آپ کو انشاءاللہ یہ 88 آیت سے 91 تک ایک ہی موضوع چل رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین پہ کون سی دو چیزیں تھیں جو بہت ان کے لیے مشکل تھیں. نمبر 1 اطاعت رسول, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے قرآن کو ہم مانتے ہیں لیکن رسول یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں, ہم ان کی کیوں مانیں. اطاعت رسول ان کو بہت مشکل لگتی تھی. نمبر 2 قتال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنا ان کو بہت مشکل لگتا تھا. ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کیا ہمارے پاس آ کے اتنے ایڈونچرس ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ساتھ لڑنا, ان کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں, ان کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں, کیا ضرورت ان سب چیزوں کی. تو آرام سے بیٹھے تو قتال فی سبیل اللہ ان کو بہت مشکل لگتا تھا. نمبر 3 چیز جو ان کو مشکل لگتی تھی جس کا یہاں پہ اب ذکر آ رہا ہے وہ ہے ہجرت. ہجرت ان کو بہت مشکل کام لگتا تھا. نمبر 1 تو یہ بات سمجھیں کہ اب جب اسلام پھیل رہا ہے, اسلام جگہ جگہ پیغام پہنچ رہا ہے, تو دین اسلام صرف مکہ یا مدینہ تک کنفائن نہیں تھا، بلکہ کئی قبائل میں انڈیویجولز مسلمان ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کافر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی تھی ہجرت لوگوں پہ، کہ وہ اپنی جہاں پہ بھی جو مکہ میں ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آ جائیں، جو اور کہیں ہیں وہ ہجرت کر کے اس جگہ ہو جائیں، تاکہ پاور ساری، جو مسلمان تھوڑے سے تو تھے، ساری پاور ایک جگہ کنفائن ہو جائے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے جو، جس کو کہہ دیں گے کمزور عقیدہ مسلمان یا منافقین، منافقین میں بھی لیول ہے نا، ایک تو بہت ہائر ڈگری کے منافقین تھے، ایک ذرا کم تھے، ابھی ان کا یہ ایک بیماری ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، ایک بیماری ہے کہ ان کا مرض کچھ کا بہت لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گیا، کسی کا فرسٹ سٹیج پہ ہے، اس طرح سے تھے لیول۔ تو جو ایسے لوگ تھے، اب اٹس ناٹ ایزی، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے عزیز اقارب چھوڑنا، اپنا خاندان چھوڑنا، آج کل جابز ہیں، اس زمانے میں بزنسز یا جائیدادیں یا سب کچھ، اپنا قبیلہ، وہ تو ٹرائبل سسٹم میں رہتے تھے، ان کو تو جو پروٹیکشن ہوتی تھی وہ بھی اپنی ٹرائب کی ہوتی تھی، یا کوئی ایسے پولیس وغیرہ تھوڑی ہوتی تھی جو کوئی ایسی حکومت، کوئی پولیس ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے ان کو کوئی ایسے وقت میں پروٹیکشن ملے، ان کا قبیلہ ہی ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ اب وہ اپنی اس کی بھی پروٹیکشن چھوڑ کے بالکل ایک لون شیپ کی طرح وہ اکیلے ہی کسی جگہ پہ نکل جائیں تو ان کی کیا سٹینڈنگ ہوگی؟ ہر چیز ان کے قبیلے سے سمجھی جاتی تھی، کہ قبیلے کی وجہ سے اسٹرینتھ سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، یہ بات تو بڑی مشکل تھی ان کے لیے۔ اب جیسے آج کے وقت میں مثلا ہمیں کہہ دیں نارتھ پول پہ جا کے رہنا شروع کر دو، اب ہم پہلے تو یہ سوچے چلو نارتھ پول نہ صحیح، افریقہ کے کسی ملک میں ہم سوچیں، لو ہماری لگی بندی یہاں پہ نوکری ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، چلو بچے بھی لے جانا، لیکن ان کے لیے تو ان کی فیملیز میں ہی اکیلے کلا بندہ مسلمان ہوا ہوتا تھا، پیرنٹس ان کے کافر ہیں، بیوی بچے کافر ہیں، سب ہیں، اب وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے جائیں، یہ صرف وہی کر سکتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص خالص ایمان لے کر آیا ہو اور اس میں پکا ہو، وہی صرف یہ کام کر سکتا تھا۔ ورنہ یہ چیزیں جب ویٹ میں زیادہ ہو جائیں، انسان کی جائیدادیں، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کی قبیلہ، اس کی یہ سب چیزیں ویٹ میں زیادہ ہوں، دوسری طرف ایمان ویٹ میں کم ہو، اللہ رسول کی محبت ویٹ میں کم ہو، تو وہ کیسے پھر ہجرت کرے گا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اس کے اندر مسلمانوں میں دو گروپس بن گئے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ دیکھیں یہ منافقین، یہ منافق ہی ہوئے نا، انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اگر ایمان میں تم سچے ہو تو تم ہجرت کرو، اب یہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے قبیلوں میں، اب اگر ان کا دعویٰ سچا ہوتا یہ ایمان کا تو یہ ہجرت کرتے، یہ چونکہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر فرض بھی کی گئی ہے نہیں کر رہے ہجرت، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو باقی کافروں کے ساتھ ہے، کہ یہ ایمان میں سچے ہی نہیں ہے۔ دوسرے کہتے تھے نہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی رشتہ داریاں ہوں، یا کوئی پہلے کی دوستیاں ہوں، یا پھر پہلے زمانے میں کوئی حلیف ہونے کے قبیلوں میں حلیف بھی ہوتے تھے ایک دوسرے کے، وہ اس وجہ سے کوئی ہو، لیکن ان کی ہمدردیاں تھیں، وہ کہتے تھے کہ نہیں دیکھیں یہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو دو اوپینینس ہو گئی تھیں، جو تو اختلاف پیدا ہوا تھا، اس کو ایڈریس کیا گیا کہ کس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک آپ ابن کثیر میں یا جو اور بھی تفسیروں کی کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے ان میں، تو یہ بھی درج ہے کہ حضرت زید بن ثابت سے فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لے گئے تھے تب آپ کے ساتھ منافق بھی تھے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو جنگ سے پہلے ہی لوٹ آئے تھے، آپ کو پتا ہے عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھ 300 لوگوں کو واپس لے گیا تھا، ان کے بارے میں بعض مسلمان تو کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، بعض کہتے تھے نہیں وہ بھی ایمان والے تو ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، اس پر یہ آیت اتری تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ میں کچھ لوگ تھے جو کلمہ گو تو تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد بھی کرتے تھے، یہ اپنی کسی ضروری حاجت کے لیے مکہ سے نکلے، انہیں یقین تھا کہ اصحاب رسول سے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کیونکہ بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے نا، تو وہ سوچتے تھے کہ مکہ سے ہم جائیں گے بھی تو مسلمان ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہی تو ہیں، ادھر جب مدنی مسلمانوں کو اس کا پتہ چلا تو ان میں سے بعض کہنے لگے کہ انہوں نے تو ان نابرانوں سے پہلے جہاد کرو, یہ تو ہمارے دشمنوں کے طرف دار ہیں, یہ ان کے سپورٹر ہیں. بعض نے کہا سبحان اللہ, جو لوگ تم جیسا کلمہ پڑھتے تم ان سے لڑو گے, صرف اس وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اب تم یہ کہنے لگ پڑے, انہوں نے گھر نہیں چھوڑے تو اس لیے تم ان کے خون اور ان کے مال اپنے اوپر حلال سمجھتے. اب یہ ان کا اختلاف ہوا تو جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے تو یہ آیت نازل ہوئی. اب ہم آیت کو دیکھتے ہیں, اب اس میں فیصلہ ہوا کہ کس طرح کے منافقین کے ساتھ کیا ہوگا. فما لکم فی المنافقین فئتین, تمہیں کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں, تمہارے دو گروہ ہو گئے, تمہارے اندر اختلاف ہو گیا, اختلاف کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, کیوں تمہارے اندر اختلاف ہوا, اختلاف نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر اس بارے میں. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کمائی کی, یعنی وہ اگر دشمنوں سے جا کے مل گئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو الٹا پھیر دیا. ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ ہو, اگر ان کے ساتھ ملے ہوئے, ان کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ وہاں پہ اپنے آپ کو رکھنا تمہیں زیادہ پیارا ہے بجائے اللہ اس کے رسول سے, تو ٹھیک ہے اللہ نے بھی تمہیں الٹا پھیر دیا. الٹا پھیرنے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ, جیسے یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ رقص کہتے ہیں سر کے بل الٹا کرنا, جیسے انسان کی عقل پھر جاتی ہے نا, جسے کہتے ہیں عقل ماری گئی, عقل ماری گئی ان کی اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی. انہوں نے کیا کمائی کی, ان کا کیا عمل تھا, کمائی کس کو کہتے ہیں, کمائی کوئی ارننگ نہیں ہے یہاں پہ, مطلب جو انہوں نے عمل کیا, جو ان کا جو ان کی غلطی تھی. اگر ہم جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے نافرمانی کی وہ راستے سے ہی نکل گئے واپس, انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے, واپس چلے گئے. یہ ساری ڈیٹیل ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھی تھی. اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ نافرمانی کی, انہوں نے ہجرت نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ بھی آ جاتے تھے, آ تو جاتے تھے لیکن جب وہ دیکھتے تھے اسلام تو بڑا مشکل ہے بھائی, یہاں پہ تو اتنی کبھی جنگیں ہو رہی ہیں, کبھی کوئی قربانی دینی ہے, کبھی کچھ کرنا ہے, تو وہ تو بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہم سے ہوتا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, تو وہ واپس چلے گئے. پھر تو اب بھی ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا نہیں بھائی ان کے ساتھ ہمیں وہی ٹریٹمنٹ رکھنا چاہیے جو کافروں کے ساتھ ہے, دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ظاہری بات ہے مسلمان تو ہیں, انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے, اگر واپس چلے گا تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, امید ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتریدون ان تهدوا من اضل الله, کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا, تم کیا ان کو زبردستی ہدایت دو گے, تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ کوئی نہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا سب یہ ہو جائے گا, وہ تو دنیا پرست ہیں, تم ان کو کیسے ہدایت دو گے, یہ تو مفاد پرست ہو گئے. جو مفاد پرست بندہ ہوتا ہے وہ جس طرف کو اس کا فائدہ ہوتا ہے بس ادھر کوئی جھک جاتا ہے, اس کو نہیں ہے پرواہ کہ اللہ رسول کیا ہے اور ان کا کیا حکم ہے. تو اگر وہ نہیں ہدایت چاہتے تو اللہ بھی ان کو گمراہ کر دیتا. یاد رکھیں کہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے نا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا, کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کیا قصور, اللہ نے گمراہ کیا, تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, وہ خود نہیں کسی کو بھٹکا دیتا, اسی کو وہ ہدایت سے محروم کرتا ہے جو اپنے عمل سے یہ ثبوت دیتا ہے کہ مجھے نہیں ہدایت چاہیے, تو اللہ تعالیٰ بھی زبردستی نہیں پھر اس کو دیتا. ہدایت تو بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو تو مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو ایک ہی چیز تو آپ مانگتے ہیں اور وہ ہے ہدایت, کچھ بھی نہیں اور مانگتے, نہ صحت مانگتے ہیں, نہ زندگی مانگتے ہیں, نہ اولاد مانگتے ہیں, آپ ہدایت مانگتے ہیں. Can you imagine یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ کی رکعت ہی پوری نہیں ہوتی, ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. بہت سارے لوگ شاید اور بہت ساری چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہوں گے, لیکن جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تو اس کا کوئی نہ کوئی تو آپ کچھ بھی نہ ہمیں اس لاجک سمجھ آئے تو یہ تو سمجھ آتی ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہے ہدایت, اور اس کو مانگنا کتنا ضروری ہے کہ ایسے نہیں ملتی. باقی چیزیں انسان کی تقدیر میں جو لکھ دی گئی, اتنا رزق ملے گا, اتنی زندگی ملے گی, اتنی اولاد ہوگی, یہ سب چیزیں تقدیر میں لکھی نہیں, لیکن ہدایت تم مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے دے ہدایت, اور جس کو نہیں پرواہ جس کو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو کیوں دے زبردستی, تم اس کو ہدایت دینا چاہتے جس کو اللہ نے گمراہ کر دی، وہ خود نہیں ہدایت چاہتا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں چاہیے تو نہیں تمہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے فرما دیا انک لا تہدی من احببتا، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا. انہوں نے ابو طالب کو چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے، نہیں ملی. تو وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ دیکھ کے ہدایت دیتا ہے کہ جس کو چاہت ہے، جس کو طلب ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. پھر تم اس کو جتنا مرضی سمجھا لو، پھر تم اس کو جتنی مرضی تقریریں کر لو، جتنی مرضی اس کو کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا. یہ راستہ اللہ ہی کھولتا ہے ہدایت کا، اس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ ادھر 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 بھاگتے پھریں کہ کہیں سے ہدایت مل جائے اس کو، یہ بندہ سیدھے راستے پر آ جائے، نہیں ملے گی جب تک اللہ نہ راستہ کھول دے گا. اس سے سوچ لیں کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بعض دفعہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو انہوں نے بدعمالی کی نا، اب یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، نہیں کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ایسے ہو جائے گا، نہیں. اللہ وہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، انہوں نے خود ہدایت کا راستہ نہیں پسند کیا. تم کیسے ان کے لیے سوچ سکتے ہو کہ ان کو ہدایت مل جائے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں، ان کے دل سے چاہتے ہیں کاش تم کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا، یعنی جیسے ہم نہیں ہجرت کرتے، یا جیسے ہم اگر احد کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے، جیسے ہم راستے سے واپس آ گئے، جیسے ہم نے رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہتے ہیں تم بھی کرو. کیوں چاہتے تھے وہ؟ ان کو کیا اس سے ملنا تھا کہ بھئی یہ دوسرے بھی نافرمانی کریں؟ دیکھیں ایک اس ایگزامپل سے دیں گے، ایک کلاس میں ہے سب اسٹوڈنٹس. اچھا اب کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ جن کو یعنی جو پڑھائی میں بہت آگے نہیں ہے، تو وہ ان کا دل نہیں چاہتا پڑھنے کا. اب ان کو ٹیسٹ بھی برا لگتا ہے، ہوم ورک بھی برا لگتا ہے، سبق بھی بہت لمبا لگتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی چھوٹا کریں، وہ بھی نہ کریں، یہ بھی نکال دیں. کچھ کہتے ہیں نہیں 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 بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور آگے ہم نے جانا ہے. اب ان کو وہ لوگ کیوں برے لگیں گے جو کہتے ہیں نہیں آگے چلو، آگے چلو، اور زیادہ ہمیں پڑھائیں، اور زیادہ ہمیں ٹیسٹ دیں، اور زیادہ، کیوں وہ برے لگیں گے؟ کیونکہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ برے بن رہے ہیں نا، یہ ڈسٹنگوش ہو رہے ہیں. وہ ڈسٹنگوش نہیں ہونا چاہتے، الگ سے نظر نہیں آنا چاہتے. اگر سارے ہی کہہ دیں گے بہت لمبا، ہائے بڑا مشکل، سارے ہی اگر یہ کہہ دیں گے تو پھر ان کا کوئی قصور نہیں سمجھا جائے گا. لیکن اگر بنچ آف پیپل کہہ رہے ہیں ویری ڈیفیکلٹ، ویری ہارڈ، ویری ہارڈ، اب ان کو برا لگ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے. اب ان کو زہر لگ رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم برے بن رہے ہیں. تو اسی طرح یہ منافقین تھے نا، یہ آگے آگے بڑھ کے اتنی فرما برداریاں کر رہے ہیں، اتنے اچھے بچے بن رہے ہیں، اتنے آگے ہو رہے ہیں، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو رہے ہیں، اتنے یہ مطلب ایمان میں اس کے اندر ان کے تو بڑے نمبر بن رہے ہیں، اور ہم برے بنتے جا رہے ہیں. تو اب یہ چاہتے تھے تم بھی ہمارے راستے پہ آ جاؤ تاکہ سارے ایک ہو جائیں، پھر کس کو برا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اس کس لیے چاہتے ہیں؟ فتکونون سوان، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، یعنی گمراہی میں سارے ہی ایک پان ہو جاؤ. جیسے ایک حمام میں جب سارے ہی ننگے ہوں گے تو کون کسی کو برا کہے گا؟ فلا تتخذوا منہم اولیاء، یاد رکھو تم ان کو دوست نہ بنانا. کیوں؟ اولیاء ہوتا نا قریب بھی جو دوست، کیوں نہ دوست بنائے؟ اس لیے کہ دوست دوست کو دیکھ کے اس کا رنگ پکڑ لیتا ہے. جو خود پیچھے رہنے والے ہیں، جو خود دین میں رسول کی فرما برداری سے کتراتے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو گے تو وہ تمہیں بھی اندھیروں میں لے جائیں گے، تمہیں بھی اپنے راستے پر لے جائیں گے. سمجھتا ہے، دوست بھی انسان کو سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا چاہیے. کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے راستے پہ لے جائے گا. کب تک ایسا نہ کرو، فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، ہاں تب تم ان کو دوست بنا لو اگر وہ ہجرت کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو کیا فرمایا، وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے راستے پہ آ جاؤ، ویسے ہی کفر کرو. کفر کا مطلب یہاں پہ کیا، جیسے انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، اس طرح تم بھی نافرمانی کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. تم دیکھنا ان کو دوست نہ بنانا، یہ تو تم اپنے دشمنوں کو دوست بنا لو گے. پھر جو لوگ عملی طور پہ عمل میں اسلام سے دلچسپی نہیں رکھتے، تم ان سے دوستی نہ کرو، ایکچولی پتہ کیا ہم پرابلم کیا تھا؟ دیکھیں وہ لوگ اسلام تو لے آئے تھے، اسلام لانا تو کوئی مشکل بات نہیں تھی، آگے کلمہ شہادت پڑھ لیا اسلام آ گیا. اب آگے پرابلمس تھی نا کہ بھائی اسلام تو کہتا یہ کرو، اسلام تو کہتا، وہی پرابلم جو آج ہماری ہے. ٹھیک ہے ٹھنڈا ٹھنڈا کلمہ پڑھنا وہ کون سا مشکل کام ہے، آگے نہ ہمیں کچھ کہو، کبھی نمازیں پڑھو، کبھی یہ کرو، کبھی ایمانداری، کبھی جاب، کبھی فلاں، کبھی فلاں، یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں بھائی ہوتی اتنی ریسٹرکشنز. تو یہ میٹھا میٹھا اسلام تو سب کو اچھا لگتا ہے، چلو ٹھیک ہے دو چار نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن اس سے آگے اب بس، اب آپ تو کبھی کچھ کبھی کچھ، آئے دن کوئی نئی سے نئی بات بتا دیتے، تو وہ پھر اسلام پھر ایسا نہیں ہمیں اچھا لگتا ریسٹرکشنز والا. اسلام بھی رہے وہ ہم اپنی مرضیاں بھی کرتے رہیں وہ تو سب کو اچھا لگتا. تو وہ یہی چاہتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے، اب گھر چھوڑیں آ جائیں یہاں پہ سارا کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے، اتنا ہم نے محنتوں سے جائیدادیں بنائی سارا کچھ کیا، ہمارا گھر بار یہاں پہ ہے، سب چھوڑ کے تو ہم نکل پڑے، اب تو اللہ کی خاطر اب ہم نکل پڑے. اب دیکھیں نا اللہ کی خاطر کون چھوڑے گا، سچا ایمان والا ہوگا، باقی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ شرط رکھ دی گئی، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اس سے پتا چلے گا ان کا ایمان خالص ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں اٹ مینس کہ وہ سچے ہیں اپنے ایمان، اگر نہیں کر کے آتے تو اس کا مطلب وہ منافق ہے. انہوں نے اسلام کا دم تو بھرا ہے، اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، آگے نہیں، اب ہمیں نہ کچھ کہنا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا، اب ہم بون مسلم ہیں تو ہم نے تو اس وقت سے ہی کلمہ پڑھ لیا ہوا کہ بس ہم ہمیشہ سے. آج وہ والے منافقین کی دیکھیں، آگے انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنی سی بات کرتی ہوں کہ چونکہ ہم بون مسلم ہیں، ٹھیک ہے ایک اسلام کا ہمارے پر ٹیگ لگ گیا، اب وہ ٹیگ تو لگا ہوا ہے، اس کو تو ہم اتار نہیں سکتے، اتارنا نہیں چاہتے، مگر آگے ہم نہیں چاہتے کہ آگے ہمیں کچھ بھی کہا جائے. لیکن پرابلم یہ ہے، پرابلم کہہ لیں یا ایک رول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، کتنی دفعہ آیا ہے ٹیسٹ ہوگا، آزمائش ہوگی، یہ تو ہونا ہی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے کسی نہ کسی صورت پہ، تب ہم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل، یہ تو بڑا ایسے. ان کا ٹیسٹ بھی ہوا، ان کا ٹیسٹ کیا تھا، ہجرت کرو، یہ فرض ہے، اب تم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ کہ جہاں پہ وہ تمہیں نہ اسلام پہ چلنے دے رہے ہیں، تمہارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہارے لیے وہاں پہ اپنا دین پریکٹس کرنا پاسبل نہیں ہے، تم ہجرت کرو. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی. تو اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اگر وہ منہ موڑ جائیں، کس سے منہ موڑ جائیں، ہجرت سے اللہ کے راستے میں، تو پھر ان کو پکڑو، قید کرو، ان کو قتل کرو، جیسے جہاں تم پاؤ، یعنی اب یہ میدان جنگ میں تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے سامنے آتے ہیں، جو جنگ ہوتی ہے تو جیسا کافروں کے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا نہیں 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 یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو ہمارے یہ ہیں، یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، پھر یہ نہیں ہوگا. اور یہ بڑی سخت آیت ہے منافقین کے بارے میں، بہت سخت ہے، کیونکہ ان کو اس انہیں کی کیٹیگری کے اندر کر دیا گیا. تو یہ کیونکہ یہ اگر ہجرت نہیں کرتے اس کا مطلب یہ دشمن کی طرف سے ان کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے نا، تو یہ پھر ایک مسلمانوں کے لیے تو خطرہ ہی ہوگا. تو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور نہ تم ان کو اپنا دوست بنانا اور نہ ان کو اپنا مددگار بنانا. کیوں نہیں بنانا؟ اس لیے کہ تم ان کو دوست سمجھ رہے ہو، وہ جنگ میں وہ تھوڑی اپنے ہاتھ پیچھے کھینچیں گے. دوسرا یہ کہ جب تم ان کو مدد کے لیے بلاؤ گے تو وہ تھوڑی آئیں گے. تو جب انسان کسی کو دوست اور مددگار سمجھ لیتا ہے تو اس کے پر بھروسہ کرتا ہے نا کہ میرا کوئی ٹائم نیڈ ہوگا تو پھر میں اس کو بلا لوں گا. لیکن ایسے لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تم نہ ان کو بنانا دوست. اچھا اب یہ ان کے ساتھ ہو گیا، اب آگے کچھ ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں. یہ تو ایک عام رول ہو گیا نا، کچھ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹ کر دیا اس سے، اس جو ان کو ان کے بارے میں کہا گیا نا کہ اگر یہ منہ موڑ جائیں، یہ نہیں ہجرت کر کے آتے تو تم فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اس سے ایگزیمپٹ کر دیا. وہ کون سے کیسز ہیں وہ آگے ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے. اگر یہاں تک ایک عام رول بتا دیا گیا کہ کیا ہوگا. اچھا اب آپ دیکھ لیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر کوئی ان آیتوں کو لے لے گا نا اور نہیں سمجھ ہوگی تو اس نے کہنا دیکھو قرآن میں تو یہ ہے کہ فَحُزُوم وَقْتُلُمَا اس وجہ تم یہ دیکھیں یہ کہا گیا ہے اور قرآن تو کہتا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جنگ کرو اللہ کے راستے میں, بس یہ تو جنگیں کرنے کو کہتے ہیں, یہ تو بس یہ کہتے ہیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے جو دشمن سامنے ہوتا ہے, ایک دشمن وہ ہے جو پیٹ میں چھرا گھومتا ہے. تو یہ وہ تھے, وہ گئی اپنے اپنے علاقوں میں اب چلے گئے, اب یہ انہیں کے ساتھ ہیں, انہیں کے ساتھ مل کے بھی آتے ہیں لڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایگزمپٹ کن کو کیا؟ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. نمبر ون یہاں پہ یصلون سے پہلے نمبر ون لگا دیں, سوائے نمبر ون وہ لوگ جو پناہ لے لیں ایک قوم کی طرف تمہارے اور ان کے درمیان کوئی ٹریٹی ہوئی ہو, پیس ٹریٹی ہوئی ہو, میثاق ہوا ہو, ان کو آپ نہیں پکڑ کے قتل کریں گے, ان کے ساتھ نہیں آپ بھی جنگ کریں گے, کیونکہ آپ کے ان کے قبیلے کے ساتھ مثلا وہ اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے, اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ آپ کے ان کے ساتھ ٹریٹی ہوئی بھی ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے, تو اب تو ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کے نہیں آئیں گے جنگ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کی اور ان کی تو پیس ٹریٹی ہے, تو اس لیے ان کو نہیں تم مارو گے. نمبر ٹو, او کے آگے نمبر ٹو لکھیں, او جاؤکم حسرت صدورہم, یا وہ آئیں تمہارے پاس تنگ ہوئے سینے ان کے. کس چیز سے ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں؟ وہ اگر تمہارے پاس آتے ہیں اور ان کے کس وجہ سے ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں, ان یقاتلوکم کہ وہ جنگ کریں تم سے, او یقاتلو قومہم یا جنگ کریں وہ اپنی قوم سے, وہ بھی اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں آ کے کہ نہیں ہم نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں, دونوں ہی چیزیں نہیں کرنا چاہتے. بات سمجھ آ گئی نا؟ نیوٹرل جس کو ہم کہتے ہیں, نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, بس ہمیں امان دے دیں آپ, ہمیں اجازت دے دیں, نہ ہم ان کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ آ کے لڑیں گے نہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اپنی قوم سے لڑ سکتے, دونوں چیزیں ہی نہیں ہم کر سکتے, ہم کسی کا بھی نہیں ساتھ دیں گے, جس کو کہتے ہیں نا ہمیں ایک طرف ہو جانا. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر ٹو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بھی نہیں پکڑ کے آپ نے مارنا, نہ ان کو قتل کرنا ہے, نہ ان کے ساتھ جنگ کرنی, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بس ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہتے ہیں, ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پہ مسلط کر دیتا. دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی تمہارے خلاف ہو جاتے, یہ بھی تمہارے سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے, تو ان کا نیوٹرل رہنا بھی ایک طرح سے تمہاری مدد ہی ہو گئی نا, اس لیے کہ چلو دشمن کے ساتھ مل کے تو نہیں نہ آئے, تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی مسلط کر دیتا تمہارے اوپر اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑ لیتے, لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا اٹس اوکے, تو پھر ان کو تم چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کافر قبیلوں میں رہتے ہیں, یہ ہیں مسلمان لیکن یہ اپنے کافر قبیلوں میں اور ان کے اندر رہ کے یہ نیوٹرل رہیں گے. ٹھیک ہے, فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اور اگر وہ ایک طرف ہو جائیں الگ ہو جائیں پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہاری طرف ڈالیں صلح, یعنی اپنے قبیلے کے ساتھ مل کے, اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کرتے, ان کا قبیلہ مثلا تمہارا دشمن ہے لیکن وہ ان کے ساتھ مل کے نہیں آتے تم سے جنگ کرنے کے لیے, اور تمہاری طرف صلح ڈالتے ہیں, فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, پھر بھی اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں رکھا. یعنی کیا مطلب ہے؟ پھر تم ایسے ہی ہیلے بہانے نہ ڈھونڈو ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے. سو فیئر احکامات ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فیئر ہے ساری ڈیلنگ, کہ بھئی اگر تو وہ ایسے دشمنوں کے ساتھ مل کے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ان منصوبے بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, ظاہری بات ہے پھر تو آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہی ہے, ان کے ساتھ پھر وہی کام کرنا ہے جو کافروں کے ساتھ ہوگا, ان کے ساتھ بھی جنگ ہوگی تو اسی طرح ہوگی جیسے کافروں کے ساتھ ہوگی, جیسے ان کے ساتھ ان کو مارا جائے گا تو ان کو بھی مارا جائے گا, لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی کیس ہے تو پھر تم خام خواہ سے کوئی ہیلا بہانہ نہ ڈھونڈنا ان کے اوپر کوئی چڑھائی کرنے کا, ان کو قید کرنے کا, ان کو پکڑنے کا, پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ٹرائب کے ساتھ مل کے نہیں لڑنا, یہ اس کو آپ ایسا کر لیں نمبر تھری کر لیں, نمبر تھری کر لیں, فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, ٹھیک ہے نمبر تھری اس کو کر لیں. اچھا یہ تین سینیریوز ہوگا نا آپ نے پڑھ لیا کہ تین سینیریوز ہیں کس کس وقت ان کو اس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا. فخذوہ وقتلوہم حیث وجدتموہ, نمبر ون چیز جب وہ کسی ایسی قوم میں جا کے مل جاتے ہیں, کسی ایسی قوم میں کسی ایسے قبیلے میں چلے جاتے ہیں جن کے اور تمہارے ساتھ پیس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب جنگ ہی نہیں ہونی تو پھر تمہیں ان سے کیا خطرہ, یا وہ نہیں چاہتے لڑنا, نہ وہ ان کے ساتھ لڑنا چاہتے نہ تمہارے ساتھ لڑنا, نہ جب وہ امن پسند سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بس جان بخشی کر دی جائے ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لڑائی سے دل برداشت ہے, ان کا دل تنگ ہے. نمبر تھری یہ ہے کہ اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں تمہاری طرف صلح کا پیغام دیتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کے ساتھ مل کے بھی آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی انڈائریکٹ مدد ہی ہو گئی نا, تو پھر بھی تم ان کے اوپر کوئی یہ نہ حق سمجھو, کوئی راستہ نہ نکالنے کی کوشش کرو, راستے نہ ڈھونڈو کہ ان کے اوپر کوئی لڑائی کرو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, جو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتا ہے تم بھی اس کے ساتھ صلح کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم ان کے ساتھ لڑائی کے اب بہانے نہ تلاش کرو. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم, ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے. اب ایک فورتھ گروہ ہو گیا سمجھ لیں, فورتھ گروہ کیا ہے جو چاہتا ہے کہ امن میں رہیں تم سے, ٹھیک ہے, وہ جیسے پچھلے والے آیت میں جو آئے تھے جیسے وہ امن میں رہنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں, ہم امن میں رہیں. وہ یامنو قوم, ہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں, نہ ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات صحیح ہے, بظاہر یہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک فورتھ کیٹیگری ہے. مگر کیا ہوتا ہے, کلما ردو الی الفتنۃ, اب اس کو آپ غور سے سنیں, یہ آیتیں آپ کو خود نہیں سمجھ آئیں گی, جب کبھی وہ لوٹائے گئے فتنے کی طرف, اور کی صوفیہ, جب کبھی کوئی فتنے کا موقع آیا, فتنے کا موقع کیا آیا, یعنی کوئی جنگ کا موقع آ گیا, کوئی لڑائی شروع ہو گئی, اس میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو کمزور ہو رہے ہیں اور ہمارا قبیلہ اوپر آ رہا ہے, تو اب نیوٹرل نہیں رہتے, الٹے لوٹ جاتے ہیں, اور کی سو الٹے لوٹا دیے گئے اس میں, اب ان کو سارے اپنے دعوے بھول گئے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, ہم نے ان سے کوئی عہد کیا ہوا ہے, ہم نے کوئی نہیں, تب ان کو سب بھول جاتا ہے. جب کوئی فتنہ کیا ہوتا ہے, آزمائش, ٹھیک ہے, یہ آزمائش ہو گئی نا ان کی, یہ ان کا امتحان ہو گیا, ان کا ٹیسٹ ہو گیا ان کی سچائی کا, انہوں نے کہا تھا ہم نیوٹرل رہنا چاہتے, اب ٹیسٹ ہو گیا, اب جنگ شروع ہو گئی ان کے قبیلے کی اور مسلمانوں کی, اس کے اندر ان کا قبیلہ زیادہ پاور میں آ رہا ہے, لگ رہا ہے کہ ان کا قبیلہ حاوی ہو جائے گا, اس کا پلہ بھاری ہے, تو اب یہ کہیں دیکھو مال غنیمت بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, ہم کیوں پیچھے رہیں, چلو اب ہم بھی کود جاتے ہیں, وہ بھی جنگ میں کود گئے, تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا ہم نیوٹرل رہیں گے, تو جب کبھی وہ لوٹائے گئے پھیرے گئے فتنے کی طرف, تو الٹے لوٹا دیے گئے اس میں, یعنی اپنے دعوے میں وہ الٹے پھر گئے, ان کے بارے میں تم کیا کرو گے, اب اس کی بھی رولنگ بتا دی گئی, فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, پھر اگر نہ چھوڑیں تم کو, یعنی تم سے جنگ کرنے آ جائیں جیسے انہوں نے کہا تھا اس کہ ہم بالکل الگ رہیں گے, وہ الگ نہیں رہ رہے, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور یہاں پہ بھی لم آئے گا, ٹھیک ہے, یہ لم جو ہے نا پچھلا سارا چل رہا ہے, اور نہ ڈالے تمہاری طرف سلامتی, جو پہلے کہہ رہے تھے ہماری طرف سے سلامتی ہے, ہماری طرف سے بالکل آپ کی طرف صلح کا پیغام ہے, وہ ساری زبانی کلامی باتیں تھیں, وہ یکفو ایدیہم, اور وہ بھی لم یہاں پہ بھی آئے گا, اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو تم سے, یعنی تمہارے پر حملہ کریں, تو پھر فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم, پھر تو وہی رولنگ جو پہلے آیت کے اندر آئی تھی, یہ آیت 89 میں, پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, یعنی اپنی زبان سے جو پھر گئے اب وہ میدان جنگ میں بھی آ گئے, بڑے منہ سے کہہ رہے تھے ہماری صلح سلامتی صفائی یہ ہے, اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ بھی نہیں روک رہے, مسلمانوں کے اوپر دسترازی بھی کر رہے ہیں, تو جب ایسا وہ کریں گے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ ان یہ تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے, کیونکہ جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کو امان دیتا ہے اسلام, یہ ایک سیکیورٹی ہے سمجھ لیں, اب اسلام ایک شیلڈ ہے آپ کے آگے, اب کوئی مسلمان آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, اب آج کے زمانے کا تو نہ سوچیں, اسلام کا جو اصل وہ ہے اس سے ہم تو آج کا سوچیں تو کہاں کوئی محفوظ ہے کسی سے, لیکن اسلام ایکچولی جب ایک کسی نے کلمہ پڑھ لیا نا تو اس نے اپنا جان مال عزت سب محفوظ کر لیا دوسرے مسلمانوں سے, سمجھ لیں اس کو ایک امان مل گئی ہے, وہ ایک پروٹیکشن میں آ گیا ہے, قلعے میں آ گیا اسلام کے, اب اس کو مارا نہیں جا سکتا, اب کیا کریں, اب ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف کافر ٹرائب ہے, ان کی آپس کے اندر اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے اس میں مسلمان لڑنے کے لیے آ گئے, اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے ہم تو الگ رہنا چاہتے ہیں یہ کریں, تو اب ان کے ساتھ مسلمان کیا کریں, ان کو ماریں کہ نہ ماریں,
تو پھر اجازت دے دی گئی کہ ان کے اسلام کا دعویٰ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا، وہ تمہاری تلوار کو اب نہیں روکے گا، چاہے وہ اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں مگر پھر بھی اللہ نے اجازت دے دی ہے تم کو کہ اب تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے، ورنہ ویسے مسلمان مسلمان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں، جو 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 قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ تو آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ تو قاتل تو جہنمی ہوگا لیکن مقتول کیوں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بھی تو ہتھیار اٹھایا تھا اس کے خلاف، وہ نہ اس کو مارتا اس نے مار دینا تھا۔ تو ویسے تو اتنا سخت اس کے بارے میں، یعنی اتنا سخت حکم ہے کہ دونوں جہنمی ہیں، تو اس لحاظ سے تو کوئی مسلمان نہیں مار سکتا تھا، تو لیکن ان کو یہاں پہ یہ چونکہ اجازت دینی تھی تو یہاں پہ یہ آیات آئیں کہ پھر ایسے مسلمانوں کے ساتھ پھر آپ ایسے ہی لڑو گے جیسے کافروں کے ساتھ لڑتے، کیونکہ ان کے ایمان کا دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ وعلیکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اور یہی لوگ ہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف دلیل حجت جو ہے کھلی، مبین یعنی کھلی حجت رکھ دی کہ تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ پہلے تو تھا نا کہ صرف کافروں کے ساتھ آپ وہ لڑ سکتے ہیں، یا مسلمان کے ساتھ تو بالکل حرام ہے، اب یہاں پہ ایسے مسلمانوں کا کیا معاملہ ہوگا جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن پھر اس کے بعد ان کی یہ حرکتیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ فرما دیا کہ ان کے خلاف کھلی حجت ہے یہ، کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے آئے ہیں تو اسی لیے ان کے اندر سے ہی سمجھائے جائیں گے۔ جیسے سمجھ لیں آج ایک مشرک ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، مثلاً ہمارے نیبر ملکوں میں ہی کئی ملک مشرک ملک ہے نا، تو اگر ہمارا ملک کی ان کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے اور وہاں سے کوئی مسلمان لڑنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ تھوڑی کہیں گے مسلمان ہے تو ہم نے نہیں اسے لڑنا، نہیں، وہ پھر دشمن کے ساتھ جب مل کے آیا، اس کی فوج میں سے آیا تو اس کے ساتھ لڑیں گے نا، ٹھیک ہے۔